لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل
محمد.
رمز بقائے تشیع کے ذیل میں امام شناسی کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج بلطف پروردگار عالم ہم اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. گزشتہ مجالس میں سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے جن نکات کو بیان کیا امام شناسی کے حوالے سے، کل ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا الہ الا اللہ، جو اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا. بشروطہا و انا من شروطہا، اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. امام رضا علیہ السلام نے جس انداز سے امامت کی تبیین کی ہے، اس کے شؤونات کو بیان کیا ہے، ان کے خصائص کو بیان کیا ہے، وہ دور، وہ مہلت جو امام رضا علیہ السلام کو میسر آئی، وہ فرصت جو امام رضا علیہ السلام کو میسر آئی، اور امامت کی تبیین کا مرحلہ، امامت کو بیان کرنے کا مرحلہ جو امام رضا علیہ السلام کو ملا ہے، اگر آپ منابع روائی کی طرف توجہ کریں، اپنی ان کتابوں کی طرف کہ جس میں ہماری روایات موجود ہیں بالاخص اصول کافی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیسی تبیین امام رضا علیہ السلام نے امامت کی ہے، اور جس انداز سے امامت کو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، تو ایسی احادیث دیگر معصومین علیہ السلام سے صادر نہیں ہوئیں. یقیناً اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، ائمہ معصومین علیہ السلام کے طرز عمل میں جو آپ کو ظاہری اعتبار سے فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک امام تلوار چلا رہا ہے، ایک امام صلح کر رہا ہے، ایک امام قیام کر رہا ہے، ایک امام دعا اور مناجات کر رہا ہے، ایک امام فقہ کے احکام بیان کر رہا ہے، ایک امام عقائد کے مسائل کو بیان کر رہا ہے، ایک امام زندان میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو کچھ الگ انداز سے پیش کر رہا ہے، ایک امام ولی عہدی کو قبول کر رہا ہے، ایک امام کم سنی میں عہدہ امامت کو سنبھال رہا ہے، ایک امام اپنے تقویٰ کے ذریعے، اپنی نقابت کے ذریعے دین کی تشہیر کر رہا ہے. ایک امام اپنے ذات میں ایک ایسا لشکر بن کر نظر آ رہا ہے کہ اس کو لوگ عسکری کہہ رہے ہیں، اور ایک امام غیبت میں ہیں. تو یہ آپ کو جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی حیات طیبہ میں فرق نظر آ رہا ہے، دراصل فرق نہیں ہے. حقیقتاً اگر میں اور آپ اس طرف توجہ کریں تو یہ فرق نہیں ہے سیرت کا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بہت آسان ہے. میں اور آپ اگر اس کو درک کر لیں تو امامت کے اس مقام کو سمجھ جائیں گے، اور اس حدیث کو کہ جو ایک طولانی حدیث ہے جس کا ایک فقرہ یہ ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی ہماری حقیقت حقیقت محمدیہ ہے. ہماری حقیقت ایک ہی ہے، جس کے بارے میں نے بیان کیا تھا کہ اگر سمیٹو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نظر آئیں، اور اگر انہی کو پھیلاؤ تو علی تا مہدی سب کے سب محمد جیسے کردار کے نظر آئیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بس آج شاید گفتگو کا لب و لہجہ بھی یہی رہے، کیونکہ اب ہم ان پانچ دنوں میں امام شناسی کے ان مراحل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم جانیں کہ خداوند متعال نے یہ نعمت بن مانگے ہمیں دے دی. البتہ روزِ الس کیا ہوا، ہم نے کون سا اعتراف کیا، ان کی ولایت کو قبول کیا، کہ اس ولایت کو قبول کرنے کے نتیجے میں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت دی کہ اس فرش پر آ کر بیٹھیں، ایسے گھرانے میں آ کے کھولیں کہ جہاں گھٹی میں ہی محبت علی ابن ابی طالب ملائی جائے، ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں ابتدا تا انتہا چاہے خوشی ہو تو حسین، غم ہو تو حسین. بس روزِ الست ہم نے کیا کیا اس سے ہم آشنا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا کیا ہے. بچوں کے ذہن میں، جوانوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. مثلا ہمارے جوان سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے میں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، کیا وجہ ہے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. بھائی اس کا کیا قصور ہے کہ جو شیعہ گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، اس کا کیا قصور ہے کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا. تو دیکھیں جس طرح ہم اس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس عالم میں زندگی گزارنے کے طریقے، طور طریقے، سلیقے ہمیں معصومین نے سکھائے ہیں، اس کا اثر ہمارے دوسری زندگی پر پڑے گا. جانتے ہیں نا، اس کا اثر ہماری دوسری زندگی پر پڑے گا. بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں علماء اکرام و بزرگان. بچوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، اس کا اثر ہماری دوسری زندگی پر پڑے گا. ایک اور مثال کے ذریعے واضح کروں، جب ہم شکم مادر میں تھے، جب ہم ماں کے شکم میں تھے، تو وہاں ہماری زندگی انتہائی محدود تھی. اس شکم میں ہماری زندگی اتنی محدود تھی کہ اس تاریکی کو ہی ہم نور سمجھتے تھے، اس محدودیت کو ہی ہم اپنی پوری حیات سمجھتے تھے. وہاں جو ہمیں غذا مل رہی تھی ہم اس پر مطمئن تھے، وہی غذا لے رہے تھے، وہی مشروب لے رہے تھے. اس جہان میں آئے، آنکھیں کھلی، معلوم ہوا کہ یہ جہان تو بہت بڑا ہے. اب یہاں کے مشروبات الگ ہیں، ان کی لذتیں الگ ہیں، یہاں کی غذائیں الگ ہیں، اس کی تازگی الگ ہے. بس اگر آج میرے سامنے وہ غذا لا کر رکھ دی جائے جو میں شکم مادر میں لے رہا تھا، تو میں اس سے کراہت محسوس کروں گا، میں اس کے نزدیک نہیں جاؤں گا، میں کہوں گا یہ کیسی کثیر چیز ہے، مجھے اس سے گھن آ رہی ہے. یہی ہوگا نا، کیونکہ آج میری یہ آنکھیں کھلی ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا تھا. اب جب ہم اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوں گے اور وہ والی آنکھیں کھلیں گی، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جہان کتنا کثیف تھا، یہاں کتنی محدودیتیں تھیں، یہاں پر کس طریقے کی کثافت میں میں اور آپ زندگی گزار رہے تھے. اسی کثافت کو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنے وجود کی برکت سے دور کیا ہے، تاکہ جب تمہاری آنکھیں اس جہان میں جا کر کھلیں اور تم اپنی اس زندگی کو دیکھو، تو تمہاری یہ زندگی بھی طیب و طاہر نظر آئے، تمہاری یہ زندگی بھی پاکیزہ نظر آئے. حد عقل پاکیزگی کے معیار کو پرکھو، کیونکہ وہ حضرات معصومین علیہ السلام رچ سے دور ہیں. بس تم اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، اپنی غذا کو بھی، اپنے اطوار کو بھی، اپنے کردار کو بھی، اپنے نگاہوں کو بھی، اپنی سماعتوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنے پورے وجود کو اتنا پاکیزہ کر لو کہ جب یا حسین کہو تو زبان یا حسین کہے، اس سے پہلے دل یا حسین کہہ رہا ہو. بس یہ معصومین علیہ السلام کی تمنا ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی خواہش ہے. ایک خواہش معصوم کی یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اس جہان میں ہم نے روزِ الست ہماری ارواح سے جب کچھ وعدے لیے گئے اور ہم نے اس پر لبیک کہا تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آج ہم ایسے گھرانے میں ہم نے آ کے کھولی کہ جہاں علی علی ہوتا ہے، جہاں خداوند متعال کی توحید کو صحیح طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت کو صحیح انداز سے بیان کیا جاتا ہے، جہاں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا پرچار ہوتا ہے، جہاں حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان مصائب کو بیان کیا جاتا ہے اور مصائب بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو آج ہمارے بچے اس میں شک نہ کریں کہ ہم کیوں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، یا کوئی شیعہ گھرانے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، یہ کچھ اعمال تھے، کچھ اقرار تھے، خود کچھ اعترافات تھے کہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ اس سعادت کو پا رہے ہیں۔ اسی طرح جب اس جہان سے ہم اس جہان میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو حسین ابن علی علیہ السلام کا نام سن کر خوش ہو رہے ہیں، یہ ایک درجہ ہے، جو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق ہیں یہ دوسرا درجہ ہے، جو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے، جو حسین ابن علی کی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ چوتھا درجہ ہے، اور ایک درجہ وہ ہے جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مقام میں ہیں جس مقام میں خود حسین ابن علی ہیں۔ تو اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی اس جہان کا عمل کار فرما ہے۔ مثلا جو اس جہان میں، توجہ کا طالب ہوں، غور سے سنیے تاکہ میں اپنے مطالب کو آگے بڑھاؤں، جو اس جہان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہا ہے تو ایسے ہی اس جہان میں جا کر نام نہیں لے رہا۔ یہ جو ہم قبر میں مردے کو اتارنے کے بعد شانہ ہلا کر کہتے ہیں نا اسمع افہم، سنو اور سمجھو، اس سنو اور سمجھو کی طاقت کو سمجھنا ہے کہ تشیع مجھے اور آپ کو کس مقام پر دیکھتا ہے، ہمارا مکتب مجھے اور آپ کو کس مقام پر رکھ کر دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر ایک مردے سے کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تشیع سے وابستہ وہ جسم کہ جس کی روح شیعہ سے وابستہ تھی، اس کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو کہا جا رہا تھا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، اور جب قبر میں اتار دیا گیا تو پھر شانہ ہلا کر کہا جا رہا ہے سنو اور سمجھو۔ یعنی شیعت اپنے سے وابستہ مردے کو بھی اس مقام پر دیکھ رہی ہے کہ اگر اس کو کچھ سنایا جائے گا تو سمجھے گا۔ توجہ کا طالب ہوں جوانان عزیز، اگر اس کو کچھ سنایا جائے گا تو سمجھے گا۔ تو اگر بات زندوں کی ہو تو اب یہاں پہ صرف سننا اور سمجھنا نہیں ہے، سننا بھی ہے اسمع، سمجھنا بھی ہے افہم، اور اس کے بعد عمل کے قالب میں ڈھال کر خداوند متعال کی خوشنودی کو حاصل بھی کرنا ہے۔ تو وہاں پر جو درجات ہیں نا کہ کوئی حسین کا نام لے رہا ہے، کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، کسی کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو رہا ہے، کسی کو خدمت کا موقع مل رہا ہے، کوئی اسی حجرے میں ہے کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، بس یہ درجات جو وہاں پر ہیں نا یہ یہاں کے عمل کی وجہ سے ہے۔ جس طرح وہاں ہماری روح نے کچھ عمل کیا تھا تو کسی کو ولایت کے نزدیک کر دیا، کسی کو ان کے اتنا نزدیک کیا کہ ادھر ہلال محرم نمودار ہوا، ان کا قلب بےقرار ہوا، بیدار ہوا، اور کسی کو اتنا قریب کیا کہ ہلال محرم نمودار ہو نہ ہو ادھر کاسہ آب ہاتھ میں آیا، ادھر یاد حسین آئی۔ بس یہ سارے معاملے روحانی تھے، اور اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ جب روح کو اس جسم کے مرکب پہ سوار کر دیا ہے تو اس کے بعد اب جو اس جہان میں معاملات ہوں گے تو یہاں پر جو میں اور آپ عمل کریں گے اس کا اثر وہاں پر ظاہر ہوگا۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ترقی دینے کے لیے، عروج دینے کے لیے، معراج دینے کے لیے اس مکتب کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پس آئے میں معصومین علیہ السلام میں سے ہر امام اسی مقام و منزلت پر ہے، اسی شان کے ساتھ، اسی حق کی تبیین کے ساتھ، اسی حق کے دفاع کے ساتھ میدان میں آتا ہے جس حق کے دفاع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں آئے تھے۔ رسول اللہ کی سیرت میں آپ کو کبھی سل نظر آئے گی، کبھی تلوار نظر آئے گی، رسول اللہ کبھی آپ کو میدان جنگ میں نظر آئیں گے، کبھی سل کے لیے قلم اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، رسول اللہ کبھی آپ کو فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کبھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس سب کی زبان کو بند کرے۔ بس اس اخلاق کے معیار کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہر دفعہ اخلاق سر جھکا کر مسکرا کر ملنا نہیں ہوتا، کبھی اخلاق اپنی حمیت دینی دکھانے کا نام ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے میدان میں یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے تھے، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس سگ کی زبان کو بند کرے؟ ہر دفعہ سر جھکانا اخلاق نہیں ہے، کبھی جرت کا اظہار اخلاق ہوتا ہے، کبھی نرمی کا اظہار اخلاق ہوتا ہے۔ اور اس کا قانون، یعنی وہ اللہم صل علی محمد و آل محمد، متوجہ ہیں جوانان عزیز؟ یعنی وہ اخلاق کہ جو رسول اللہ دے کر گئے تھے، اس کی بہترین تصویر معصومین علیہ السلام، یعنی وہی اخلاق جس پر رسول اللہ کاربند تھے، انک لعلی خلق عظیم، اسی پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی کاربند ہیں، اور امام علی تھا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، سارے معصومین من جملہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا۔ تو یہ جو ظاہری فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فرق کیا ہے؟ اس فرق کو بیان کر دوں، میں آگے بڑھوں۔ یہ جو ظاہری فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فرق کیا ہے کہ ایک امام صلح کر رہا ہے، دوسرا امام قیام کر رہا ہے، اس کے بعد والا امام آتا ہے مصلی پر بیٹھ کر مناجات کر رہا ہے، اس کے بعد والے امام آتے ہیں فقہ کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد والے امام آتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو کسی اور انداز سے بیان۔ فرق کیوں ہے؟ فرق ایسے ہے، میں اس کی مثال اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ آج اگر خدا نخواستہ کسی پراشوب جگہ پر ہمیں جانا ہو، اس جگہ پر جب میں اور آپ جائیں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ویسے ہی زرہ پہن کر جائیں جیسے رسول اللہ پہن کر جاتے تھے، آپ ویسے ہی ڈھال لے کر جائیں جیسے رسول اللہ جنگ میں لے کر جاتے تھے، تو کوئی بھی جوان مجھ سے کہے گا نا، مولانا آپ اس زرہ کو کیوں کہہ رہے؟ میں کہوں گا جناب سنت ہے رسول اللہ کی زرہ پہننا، ڈھال لے کر جانا سنت ہے۔ تو وہ جوان پلٹ کر کہے گا نا، مولانا سنت دفاع کرنا ہے، اس وقت کے ہتھیار ایسے تھے کہ جن کے ذریعے ڈھال سے دفاع ہوتا تھا، اس وقت کے ہتھیار ایسے تھے جن کے ذریعے اس زرہ سے دفاع ہوتا تھا، آج کے ہتھیار ایسے ہیں کہ آج اگر مجھے دفاع کرنا ہے تو بلٹ پروف جیکٹ پہننی ہوگی، بس یہی جیکٹ جب میں پہنوں قربتاً اللہ پہنوں تو سنت ہو جائے گا۔ بس آئمہ معصومین علیہ السلام کے بھی حالات ایسے ہیں، آئمہ معصوم کے سامنے، آئمہ معصومین کے سامنے جب دشمن آتا ہے اور دین پر حملہ کرتا ہے، جیسے ہی اس کا حملہ بدلتا ہے ان کے دفاع کا انداز بدلتا ہے، اس کا حملہ بدل رہا ہے، ان کے دفاع کا انداز بدل رہا ہے۔ تو آپ کو فرق ادھر نہیں دیکھنا، فرق ادھر دیکھنا ہے، ادھر حملے میں فرق آ رہا ہے، ادھر دفاع میں فرق آ رہا ہے، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے کیا تھا، ان کا کام ہے دفاع کرنا۔ اگر دشمن اپنا حملہ بدلے گا تو یہ کسی اور طرح سے دفاع کریں گے، اگر عقائد پر بات ہوگی تو امام صادق علیہ السلام علم کلام کے ذریعے دین کا دفاع کریں گے، اگر فقہ کی بات ہوگی تو امام باقر علیہ السلام فقہ کے ذریعے دین کا دفاع کریں گے، اگر روحانیت کی پسماندگی کو دیکھیں گے تو امام سجاد علیہ السلام دعا اور مناجات کے ذریعے لوگوں کی روحانیت میں اضافہ کریں گے، اگر یزید جیسا حاکم تخت پر آئے گا تو حسین ابن علی تلوار کھینچ کر میدان آئیں گے، اور اگر دشمن نے اپنا میدان سجایا ہوگا اور چاہتا ہوگا کہ حسن ابن علی جنگ کرے اور تشیعوں کے پودے کو نابود کر دیا جائے، تو حسن جنگ نہیں کریں گے بلکہ تلوار اٹھا کر ایسی جنگ کریں گے جو مقدمہ کربلا بن جائے گی۔ بس معصومین علیہ السلام کے اقدامات دیکھیں۔ اب اگر میں کہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے امامت کی تبیین کی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ پیچھے اماموں نے امامت کی تبیین، نہیں، انہوں نے بھی کی، لیکن امام رضا علیہ السلام کو وہ فرصت میسر آئی کہ اب امام رضا علیہ السلام اس کو صحیح انداز سے، شفاف انداز سے، واضح انداز سے تبیین کرتے ہوئے نظر آ رہے، اس کی وضاحت دیتے ہوئے نظر آ رہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یہ جو امام مرو پہنچے ہیں، یہ نشا پور کے مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام جس حدیث قدسی کو، سلسلۃ الذہب کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کا سلسلہ بھی بڑا خوبصورت ہے، کا سنہری سلسلہ، سونے کا سلسلہ، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، کا اس کے اندر، اس حدیث کے اندر کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ مجھ سے میرے بابا موسیٰ بن جعفر نے، ان سے ان کے بابا جعفر ابن محمد نے، ان سے ان کے بابا محمد ابن علی نے، ان سے ان کے بابا علی ابن الحسین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن ابن علی نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے ان کے ابن عم رسول اللہ نے، رسول اللہ سے جبرائیل نے، جبرائیل سے خدا نے فرمایا۔ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی بھی ایک غیر معصوم نہیں ہے۔ امام رضا سے لے کر خداوند متعال تک یہ سلسلہ اتنا سنہری ہے کہ امام شافعی اہل سنت کے امام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی میں جنون کا مرض دیکھتے ہیں تو اس کو یہ سلسلہ دم کر کے پانی پہ پلاتے ہیں. یعنی کیا مقصد اس سلسلے کو دم کر کے پلاتے ہیں؟ یعنی امام رضا کا نام لیتے ہیں، امام کاظم کا نام لیتے ہیں، امام جعفر کا نام لیتے ہیں، امام باقر کا نام لیتے ہیں، امام زین العابدین کا نام لیتے ہیں، امام حسین، امام حسن، امام علی، رسول اللہ، جبرائیل اور خداوند متعال کا نام لینے کے بعد پانی پر دم کر کے مجنون کو پلاتے ہیں. اس کا جنون زائل ہو جاتا ہے، اس کا جنون زائل ہو جاتا ہے، اس کی دیوانگی زائل ہو جاتی ہے. ہم بھی دست ادب جوڑ کر یہی کہتے ہیں کہ آپ صرف ظاہری مجنون کو یہ سلسلہ دم کر کے نہ پلائیں، وہ باطنی جنون جو دین سے ہٹا رہا ہے اگر اس سلسلے کے قریب لے کر آ گئے تو وہ بھی ہدایت کے راستے پر چلتا ہوا دکھائی دے گا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس میرے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مرو پہنچے کیسے ہیں؟ کون سا دور ہے یہ کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چھوڑ کر ایران کی طرف آ رہے ہیں، مرو کی طرف آ رہے ہیں؟ بنو عباس کا دور ہے. بنو عباس میں بھی وہ حاکم کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ ساتواں حاکم انتہائی چالاک ہوگا. یہ جو ہم سنتے ہیں نا مامون، یہ مامون انتہائی مکار اور چالاک آدمی ہے. اس کے حوالے سے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. دیکھیں جب بھی ہم امامت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ کے فروع دین میں، تولی اور تبری جو فروع دین میں شامل کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ جب در سے ولا لیں تو سمجھ جائیں کہ مد مقابل کون تھا. یہ جو ہماری عبادت ہے نا، دیکھیں عبادت کبھی بھی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. درست ہے بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن عبادت میں کبھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہی ہے نا معاملہ. جب آپ نے قصد قربت کر لیا تو اب آپ کے اندر ریاکاری نہیں آنی چاہیے. آپ ولا کا اظہار کریں، یہی تبلی و تبری جس کو ہم تبلا و تبرا کہتے ہیں، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اب جب یہ عبادت ہے تو یہ دکھانے کے لیے ہو یا معاملات کو سلجھانے کے لیے ہو؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ تولا اور تبرا دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں ہے، جلنے سے بچانے کے لیے. تولا اور تبرا دوسروں کو جلانے کے لیے ہمیں استعمال نہیں کرنا، ورنہ پھر عبادت نہیں رہے گی. جیسے ہی دوسرے کا قصد ذہن میں آئے گا کہ اس کے لیے کر رہا ہوں تو پھر جزا خدا کیوں دے گا؟ آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ خدا بہترین شریک ہے. مولانا تشریف فرمائے، اس کی تبیین آپ کے سامنے کرتے ہوں گے اور کی بھی ہوگی اور آپ نے سنی بھی ہوگی. خدا بہترین شریک ہے. اللہ اکبر، خدا بھی شریک ہے؟ کہاں بہترین شریک ہے، کہا کیسا شریک ہے؟ اگر کوئی بندہ خدا کے ساتھ کسی اور کے لیے کوئی عمل انجام دے تو جب خدا کے پاس روز قیامت جزا لینے پہنچے گا کہے گا کہ میں نے وہ اپنے شریک کو دے دی، جس کو تو نے میرا شریک قرار دیا تھا میں نے اپنا حصہ بھی اسے دے دیا، اب جا جزا بھی اس سے جا کر لے لے. پس اگر عمل غیر خدا کے لیے کیا جائے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی ارزش نہیں ہے. تبلی عبادت ہے، تبری عبادت ہے، لیکن دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں، جلنے سے بچانے کے لیے. یہ اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ انسانیت کو راہ نجات کی طرف لے کر آئیں. جب آپ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے خصائص لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور خود ان کے سامنے دشمنان دین کا چہرہ آئے گا تو وہ دشمنان دین سے دور ہوں گے، محبان دین و مطیعان کے جن کی ہمیں اطاعت کرنی تھی، جن کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی تھی، ہم اس کے مطیع بنیں گے تو خود بخود جنت کی طرف جائیں گے، جہنم سے بچیں گے. یہ مقصد تھا ان عبادات کا. بس ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دور کون سا ہے؟ مامون کا دور، انتہائی مکار، کہ جس نے اپنے باپ کے بعد اس حکومت کو لینے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے بھائی کو قتل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی رشتہ داری کا پاس بھی نہیں رکھ رہا. کیسے رشتہ داری کا پاس نہیں رکھ رہا؟ کیوں نہیں رکھ رہا؟ جس کا باپ یہ کہتا ہو کہ حکومت عقیم ہوتی ہے. ہارون نے کہا تھا نا، اے میرے بیٹے حکومت عقیم ہے، یعنی اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس حکومت کے دل میں
اولاد کی محبت بھی آئے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں آداب ممبر کی وجہ سے کہ میں اس عقیم کا صحیح سے ترجمہ کر سکوں۔ یعنی حکومت اس شخص کی طرح ہے کہ جس میں صلاحیت نہ ہو تولید نسل کی، جب ہو ہی نہ صلاحیت، اولاد نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، اولاد کی محبت نہیں ہوگی، کہ حکومت کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ ہارون کا درس تھا، مامون نے کیسے لیا، بھائی کو قتل کر دیا، حکومت پر آیا۔ دیکھیں کتنا شاطر ہے، کتنا شاطر ہے، دیکھا کہ میرے باپ نے ظلم و جور کے ذریعے علویوں کو خاموش کرانا چاہا، موسیٰ بن جعفر کو زہر دیا، 14 سال تک مختلف زندانوں میں رکھا، جس کی وجہ سے 18 تحریکیں علویوں کی خود مامون کے دور میں زندہ ہوئی۔ اب اس نے یہ تدبیر کی، یہ مکر کیا کہ مجھے اس استبداد کے ساتھ، اس جور کے ساتھ تشیع کے چراغ کو گل نہیں کرنا۔ چراغ گل کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک اس نے پلاننگ کی۔ وہ پلاننگ کیا تھی؟ وہ پلاننگ یہ تھی کہ امامت جو تشیع کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے، عقیدہ امامت وجود تشیع میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے، اگر یہ نہ ہو تو تحرک نہیں ہوگا، اگر یہ نہ ہو تو بیداری نہیں ہوگی۔ یعنی امامت کا عقیدہ نہ صرف یہ کہ امام کا وجود پوری کائنات کے لیے ضروری ہے، یہ عقیدہ امامت بنیادی عقیدہ ہے ہمارا۔ یعنی جب عقائد کی دنیا میں مجھے اور آپ کو پکارا جاتا ہے تو امامیہ کہا جاتا ہے۔ بس اگر امامت کو ہی لوگوں کی نظر میں مخدوش کر دیں، لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت کو کم کر دیں، اس کے تقدس کو کم کر دیں، اس کی قداست کو کم کر دیں، تو اس کے نتیجے میں میں اپنا مطلب پالوں گا۔ اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے بلایا، توجہ کیجئے گا، اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے بلایا، امام نے جانے سے انکار کیا، جبرن امام علیہ السلام سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہے کہ امام نانا کے روضے پہ گئے، رسول اللہ کے روضے پر، بلند آواز سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ کیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب رخصت ہو رہے ہیں تو ایسا اظہار ہو رہا ہے جیسے اب یہ آخری زیارت ہے۔ 2 سفر ہیں امام رضا علیہ السلام کے، آخری سفر میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربت رسول پر ایک غیر عادی اظہار کیا ہے عزا کا، اپنے گھر والوں سے کہا مجھ پر عزاداری کر لو۔ مکہ گئے، اپنے فرزند امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس مکہ سے بھی ایسے ہی رخصت ہوئے جیسے آخری بار زیارت کر رہے ہیں۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام سارے دینی مراکز میں یہ بات پھیلا رہے ہیں، یہ بات نشر کر رہے ہیں کہ میں جبرن جا رہا ہوں، اس کے منصوبے کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ طرز عمل اور حکمت عملی کو دیکھیے، سامنے اس کی تدبیر یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی۔ جبرن امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، کس راستے سے؟ کہا آپ بصرہ سے آئیں، احواز سے آئیں، قم اور کوفہ کے ذریعے نہ آئیں۔ قم اور کوفہ کے راستے سے آنے کی آپ کو اجازت نہیں، کیونکہ قم اور کوفہ میں شیعوں کی آبادی تھی، غیر شیعہ آبادی سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو گزارا گیا۔ آپ نے آیت قرآنی بار بار سنی ہے، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ بعض دفعہ دشمن اپنی چال چلتا ہے، خدا اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جب فرعون نے جادوگروں کو بلوایا تھا اور مجمع تھا، ایک ازدحام تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اگر تبلیغ کرتے تک تک جا کر، ایک ایک فرد کے پاس جا کر، تو شاید اتنے لوگ جمع نہ ہوتے، لیکن وہاں جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بنا۔ یہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عصا پھینکا، ازدحا بن گیا۔ اب یہ جو تبلیغ تھی نا، دشمن نے چال کی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ رسوا کرے، لیکن اللہ نے اپنی ایک تدبیر پہلے سے بنائی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سرفرازی اور کامیابی میں اس معرکے کا، اس حالات کا اور اس واقعے کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس نے کیا کیا، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو غیر شیعہ علاقوں سے گزارا، وہ غیر شیعہ علاقے جو امامت کی معرفت نہیں رکھتے تھے، جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی منزلت کے قائل نہیں تھے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام چلے, یہ جو آپ سنتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اپنا رسول اللہ کچھ حدیث بیان کریں اللہ کے رسول کی, کیونکہ جو شمائل انہوں نے کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے, جو شمائل انہوں نے علماء سے سنے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے, کہ اللہ کے رسول کا امامہ ایسا ہوتا تھا, اللہ کے رسول کی آبا ایسی ہوتی تھی, اللہ کے رسول کی رفتار ایسی تھی, اللہ کے رسول کی گفتار ایسی تھی, وہ جب کلام کیا کرتے تھے تو نرم کلام کیا کرتے تھے, یہ ساری چیزیں جب انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں امام رضا علیہ السلام نے مجسم دیکھی. یعنی جو لوگ امام کی معرفت سے عاری تھے اس نے گویا ان کے ذریعے ان تک بھی امام کی معرفت کو پہنچا دیا. تدبیر کیا کی تھی کہ غیر شیعہ علاقے سے آئیں گے, کوئی ان کا ہمدرد نہیں ہوگا, کوئی ان کا چاہنے والا نہیں ہوگا, کوئی ان کی طرف رغبت نہیں کرے گا, لیکن حجت خدا کی طرف لوگوں کے دل خود بخود مڑتے ہیں. دل میں پاکیزگی ہونی چاہیے. جب ہارون نے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ ہی وہ ہیں جو چھپ چھپ کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں, امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انا امام القلوب, میں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہوں, وانت امام الجسوم, اور تم لوگوں کے جسموں پر حکمرانی کرتے ہو. بہت فرق ہے جسموں پر حکمرانی کرنے کا اور دلوں پر حکمرانی کرنے کا. بس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مناظر سے گزارا جو شیعوں کی آبادی نہیں تھی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام گام بے گام تقریریں کرتے ہوئے, روایتیں بیان کرتے ہوئے, احادیث بیان کرتے ہوئے, اپنے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے, اپنے مقام کو بیان کرتے ہوئے جب اس منزل پر پہنچے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ ابن رسول اللہ کچھ بیان کریں, تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے نجات پا جائے گا. اب بات یہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکی, بات یہ سمجھنے کی ہے کہ امام رضا نے کہا بے شروطہا وانا من شروطہا, اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اگر پانا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں, اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں, میں علی ابن موسیٰ رضا ان میں سے ایک شرط ہوں. اب اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. بلانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں اس کی چال کچھ اور تھی, اس کی چالاکیاں کچھ اور تھی. یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے کہ جب تک آل محمد کے پاس حکومت نہیں آئی تھی وہ بڑے زاہد تھے, بڑے پارسا تھے, بڑے عابد تھے, لیکن ادھر حکومت آئی ادھر انہوں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا. وہ شخص, توجہ کریں, وہ شخص کہ جو اپنے بھائی کو قتل کر کے تخت پر بیٹھا ہو, جس کو حکومت ملی ہو اپنے بھائی کو قتل کر کے, مجمع لگا ہوا ہے, لوگوں کا ہجوم ہے, اور ہجوم بھی اتنا کہ تحد نگاہ لوگ نظر آ رہے ہیں, دربار سجا ہوا ہے, تخت سجا ہوا ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی کو برابر میں رکھا گیا ہے, خود تخت پر بیٹھا ہے, تخت سے اٹھا, اپنے دوش سے ابا اتاری, یہ ہے نمائندہ الہی کہ کس طریقے سے دشمن کی چالوں کو باطل کرتا ہے. اپنے دوش سے ابا کو اتارا کہ جو فاخرہ لباس تھا بادشاہوں والا اتار کر امام رضا علیہ السلام کے دوش پر رکھنے لگا. اب دو صورتیں ہوتی, یا تو امام انکار کرتے یا امام اقرار کرتے. اگر انکار کرتے ہیں تو وہ دعویٰ کہ حکومت ہمارا حق ہے کہاں گیا, اگر اقرار کرتے ہیں تو فوراً حکومت کو لے لیا. اب یہ اس میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نہ انکار کر پائیں گے نہ اقرار کر پائیں گے, میری سازش کامیاب ہو جائے گی. اپنے دوش سے اس فاقرہ لباس کو اتار کر امام کے دوش پر رکھنے لگا. امام نے کہا رک جا, امام نے کہا ٹھہر جا. کہا کیا ہوا؟ ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں خلافت آپ کو دوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر یہ خلافت کا لباس, توجہ کیجئے گا, امام نے کہا کہ اگر یہ خلافت کا لباس تجھے خدا نے پہنایا ہے تو تیرے لیے سزاوار نہیں کہ تو کسی اور کو دے, کیونکہ جب خدا نے تجھے پہنایا ہے تو کسی اور کو کیسے دے رہا ہے, اور اگر خدا نے تجھے نہیں پہنایا تو خود غاصب ہے. ایک غاصب ایک شے کو دوسرے تک کیسے منتقل کر سکتا ہے؟ یعنی سازش یہ کی تھی کہ امام کے مرتبے کو کم کر کے دکھائے. یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کلمات ادا کیے کہ اس کا سفیر, اس کا نمائندہ فضل کہنے لگا کہ آج جیسے حکومت کو دربار میں میں نے رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ایسا کسی نے حکومت کو رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے امام معصوم.
سلام بابا سے بلند تر سلام.
صلی علی محمد و آل. دیکھ رہے کن حالات میں امام علیہ السلام جب چلے گریا کرتے ہوئے چلے، راستے میں امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تم سرد لباس رکھو، سرد لباس نہیں رکھا، سارے فوجی ہلاک ہو گئے. کیوں؟ ایک دم سے ایسی ہوا چلی جو ٹھنڈی ہوا تھی، امام علیہ السلام نے لوگوں کے مجمع میں کہا تھا سرد لباس رکھو. اب جب لوگوں تک خبر پہنچی ہوگی کہ گرمی کے موسم میں سردی کے لباس رکھنے کا کیا معنی، لوگوں میں چرچا ہو رہا ہوگا، علی ابن موسیٰ رضا کہہ رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں سردی کا لباس رکھو، اور جب وہاں سرد ہوا چلی اور اس سردی کی وجہ سے وہ فوجی ہلاک ہوئے، اب جب ہلاکت کی خبر پہنچی ہوگی تو لوگوں نے کہا ہوگا نا کہ علی ابن موسیٰ رضا نے صحیح کہا تھا. یعنی حجت خدا یہی ہے، اس کے علم کے وارث یہی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. اب امام رضا علیہ السلام پہنچے وہاں پر، پہنچنے کے بعد جب امام نے اس خلافت کو قبول نہیں کیا تو اس نے دوسری چال چلی، کہا کہ آپ ولی عہدی کو قبول کریں. ولی عہدی دینے کا مقصد کیا تھا؟ ولی عہدی دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کی حکومت مشروع ہے، خلاف قانون نہیں ہے، یعنی اس کی حکومت کی ایک شرعی حیثیت ہو جائے. امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی لینے سے انکار کر دیا. چند ماہ اس بارے میں بحث چلتی رہی کہ امام کو ولی عہدی دینا چاہ رہا ہے، امام اس سے انکار کر رہے ہیں. آخر کار جبرن امام علیہ السلام کو ولی عہدی دی. امام علیہ السلام جب آئے، امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس خطبے میں کہا کہ تیری حکومت کے کاروبار سے مجھے کوئی تعلق نہیں، یعنی تیری حکومت سے میرا کوئی سروکار نہیں، تو کسی کو نصب کرے، کسی کو عزل کرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس شرط کے ساتھ میں اس ولی عہدی کو قبول کروں گا. بالآخر اسی شرط کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس کو قبول کیا. اس کے بعد گام بگام، لمحہ بلمحہ، مرحلہ بمرحلہ یہ شخص جو اس بات کا قائل تھا کہ میں امامت کا وقار، امامت کی شان، امامت کی عظمت لوگوں کی نگاہ میں گھٹاؤں گا، بغیر زہر کا سہارا لیے، بغیر تلوار کا سہارا لیے، کیونکہ دیکھ رہا تھا نا، پچھلی تاریخ دیکھ رہا تھا کہ نہ تلوار نے کام کیا نہ زہر نے کام کیا. امام رضا علیہ السلام نے 3 سال میں اس کو ایسا مجبور کر دیا کہ اس نے اپنے خوب سے باطنی کو ظاہر کر دیا، اپنے باطنی خباثت کو اس نے ظاہر کیا، جس طرح دیگر دشمنان نے کیا. آپ دیکھ لیجئے امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر ائمہ معصومین علیہ السلام کے سارے معصومین کی تاریخوں کو، دشمن کو میدان میں لا کر اس کا کفر برملا کیا ہے ائمہ نے، ہر میدان میں. یزید تخت پر بیٹھا تھا، خلیفۃ المسلمین بن کر بیٹھا تھا، اس مقام پر بیٹھا تھا کہ بیٹھنے کے بعد اپنے آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن جانشین رسول خدا کہہ رہا تھا. آج آپ کو کربلا کی اس عظمت کا اندازہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جو کربلائی مکتب ہے. آج دنیا اس عظمت کا اندازہ کر رہی ہے نا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام جھو کیا، یزید کیسے اچانک تخت پر آ گیا، یزید کو لانے والے کون تھے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ یزید اچانک سے آیا، جب لوگ صبح اٹھے تو یزید تخت پر تھا، اس سے پہلے کون افراد تھے، کہاں سے بگاڑ شروع ہوئی، کہاں سے راستے کو کھویا. تو الحمدللہ ہم تو اس معاملے میں بالکل شفاف نظریہ رکھتے تھے کہ ہم نے غدیر کے راستے کو نہیں چھوڑا، ہم نے غدیر کے راستے کو نہیں چھوڑا، ہم نے علی کے ہاتھ کو نہیں چھوڑا، ہم نے علی سے حسن کو تھاما، حسن سے حسین کو تھاما، حسین سے علی ابن الحسین کو تھاما، اور آج بھی امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں نماز فجر کے بعد اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھ کر امام زمان علیہ السلام کی غائبانہ بیعت کر رہے ہیں. ہم نے کسی دور میں حجت خدا کو نہیں چھوڑا، لیکن جنہوں نے چھوڑا ہے وہ توجہ کریں کہ کیسے آیا یزید جیسا فاسق تخت پر، لفظوں کو بدل دوں، کیسے آیا یزید جیسا فاسق منبر رسول پر، کس سسٹم کے تحت آیا. اگر غدیر کو تھاما ہوتا، اگر امامت کو سمجھا ہوتا، اگر ولایت کو پہچانا ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا. آج دنیا آپ دیکھیں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے تو کیا ہوتا؟ مدینہ میں شہید کر دیے جاتے، مکہ میں شہید کر دیے جاتے، کربلا میں بھی شہید ہوئے۔ یہ ہے امام، یہ ہے اس کی تدبیر۔ کربلا میں آ کر شہید ہوئے، کیا ہوا؟ نوک نیزہ پر سر بلند ہو کر شام گیا۔ اس شام میں جب یہ سر پہنچا ہے تو یزید کیا کہتا ہوا نظر آیا؟ لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنی حاشم کا ایک جھونک تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ ہی کوئی ملک آیا تھا۔ وحی کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آج بہت شوق ہے نا کفر کے تمغے سجانے کا مسلمانوں کے سینے پر۔ جو وحی کا انکار کر رہا ہے وہ آپ کو مسلمان لگ رہا ہے، جو ملک کے نزول کا انکار کر رہا ہے وہ مسلمان لگ رہا ہے۔ تو یہ کفر کس نے برملا کیا؟ یہ کفر امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام نے برملا کیا۔ جو کفر اندر چھپا ہوا تھا نا، سیدہ زینب کے خطبے نے اس کفر کو ایسا ظاہر کیا کہ وہ چھپا ہوا کفر تخت پر بیٹھ کر جھوم جھوم کر اپنے کفر کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ معصومین علیہ السلام کا کام ہے، یہ امامت کا کام ہے، یہ امامت کا کردار ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ کیا کام کیا امام رضا نے؟ وہ نفاق اور کفر جو مامون کے سینے میں تھا کہ میں امامت کے مرتبے کو گھٹاؤں گا، نہ گھٹا پایا، بالآخر زہر دیا امام رضا علیہ السلام۔ جب امام رضا علیہ السلام کی مقبولیت کا عالم یہ ہوا، کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو سمجھ رہا تھا کہ امام اسی کر و فر کے ساتھ اسی شاہی سواری پر عیدگاہ جائیں گے، لیکن امام رضا پا برہنہ، سفید امامہ سر پر، تحت الحنق نکلا ہوا، دوش پر ابا، پا برہنہ عیدگاہ کی جانب تکبیرات کہتے ہوئے جانے لگے۔ لوگوں کو یاد ہوا، یاد آیا اللہ کے رسول بھی ایسے جاتے تھے، یعنی حقیقی وارث رسول یہی ہیں۔ پس جب دیکھا تو آدھے راستے سے امام رضا علیہ السلام کو پلٹا دیا، لیکن امام نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، مجبور ہوا امام کو زہر دینے پر۔ لفظوں کو بدل کر کہوں، مجبور ہوا عزادار حسینی کو زہر دینے پر، کیونکہ یہ امام رضا علیہ السلام ہی تھے نا کہ جنہوں نے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو اتنا لباس دیا۔ کسی نے میرے اور آپ کے آٹھویں امام سے آ کر پوچھا کہ مولا آپ اتنا اہتمام عزا کا کیوں کیا کرتے ہیں؟ یہ سیاہ لباس، یہ سیاہ پردے، یہ مرثیہ خانوں کو بلوانا، یہ ان سے اشعار کا سننا۔ تو امام رضا نے یہی کہا تھا نا، تاکہ تم غدیر کی طرح عاشورہ کو فراموش نہ کرو۔ بس عزیزان محترم، عاشورہ کی اہمیت، عاشورہ کے مقاصد، امامت کا درس جو ہمیں کربلا سے ملا ہے نا، اس کربلا کے درس کو سنبھال کر رکھیے، اپنی نسلوں تک منتقل کیجیے۔ کیونکہ سیدہ زینب نے ان سخت حالات میں اس امامت کے درس کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیا ہے۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں سیدہ زینب یہ درس دیتی ہوئی نظر آ رہی، کہتی ہوئی نظر آ رہی، یا یزید قید قیدک سعسعیک واللہ لا تمحو ذکرنا۔ اے یزید، تجھے جو مکر کرنا ہے کر لے، تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور واقعی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس ذکر کو بلند کیا تھا، آج شرق و غرب میں وہ ذکر بہت سرعت کے ساتھ ایام آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15 محرم آ گئی۔ 15 محرم ظاہراً سننے میں کتنا سادہ سا لفظ ہے، لیکن اگر آپ درک کریں تو اس وقت سر حسین یا کسی دائر میں ہے، یا نوک نیزہ پر بلند ہے، یا خونی کے گھر کے تندور میں ہے۔ کیا کیا ہوا سر حسین کے ساتھ، کیا ہوا سر حسین کے ساتھ؟ وہ گردن کے جس پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، اس گردن پر خنجر چلا دیا گیا، سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، وہ سر تلاوت کرتا رہا، سر سے نور کی کرنیں پھوٹتی رہیں، آسمان تک جاتی رہی، زمین و آسمان کے ملک روتے رہے،
لیکن لوگ اسی سر پر پتھر مارتے رہے. چند جملات مسائل کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ زحمت تمام. یہ سر حسین ابن علی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منازل طے کرتے کرتے کن کن منزلوں سے گزرا، اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہوگا کہ خولی کے گھر کا تندور ہو اور حسین ابن علی کا سر. خولی کی ایک زوجہ مومنہ تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. یہ ملعون خولی وہ شخص ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر گام بگام چلا ہے. اس کی بیوی مومنہ تھی، بیان کرتی ہے کہ رات کو میرے شوہر نے جب تندور میں سر رکھا اور میں گئی اس سر کو، اس سر کی زیارت کے لیے، جیسے ہی تندور کا میں نے ڈھکنا ہٹایا ہے تو تندور سے ایک نور بلند ہوا، ایسا نور جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا. میں نے ادب و احترام کے ساتھ اس سر کو نکالا، سر پر زخم لگے تھے، پیشانی سے خون جاری تھا، زخموں پر زخم تھے. میں نے چاہا کہ اس سر کے اس لہو کو دھو دوں. میں نے جیسے ہی مشکیزہ اٹھا کر پانی ڈالنا چاہا نا، اس سر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اللہ جانے پانی کی اور حسین کی کیا نسبت ہے. بس عزیزان محترم، یہ سر انتہائی بے دردی کے ساتھ کشاپا کشا پھرایا گیا. جانتے ہیں کس کا سر ہے؟ یہ سر اس نانا کے نواسے کا ہے جس نے یہ تاکید کی تھی کہ خبردار لاشے کی بے حرمتی نہ کرنا، چاہے لاشا کاٹنے والے نجس العین حیوان کا ہی کیوں نہ ہو. یہ اس رسول کے نواسے کا سر ہے کہ جو یہ وصیت کرتے. امیر المومنین نے یہی کہا تھا نا امام حسن و حسین علیہ السلام سے کہ میری شہادت کے بعد جب ابن ملجم کو تم قتل کرنا، دیکھو ایک ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے مر گیا تو صحیح، اور اگر مر جائے تو خبردار لاشے کی بھی حرمتی نہ کرنا. مولا آپ کا قاتل ہے، آپ کل ایمان ہیں، یہ کل کفر بن کر آپ کو قتل کر رہا ہے، آپ اس کے لاشے کی بے حرمتی کرنے سے منع کر رہے ہیں. کربلا میں آپ کے حسین کی لاشے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اس رسول کے نواسے کا سر ہے کہ جس نے فرمایا تھا کہ خبردار لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، چاہے حیوان کا ہی لاشا کیوں نہ ہو. لیکن ان کے نواسے کے لاشے کے ساتھ کیا کیا؟ گھوڑے دوڑائے گئے، سر کو لوگوں کے نیزہ پر بلند کیا گیا، کشاپا کشا پھرایا گیا. جب سر کو مختلف منازل سے لے جایا جا رہا تھا نا، اسی منازل میں سے ایک منزل آئی کہ جس میں امام حسین کی ایک کنیز رہا کرتی تھی. رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء، جب اس کو امام حسین نے آزاد کیا تھا تو اس نے امام حسین سے وعدہ لیا تھا کہ ابن رسول اللہ میرے گھر آئیے گا. امام حسین نے کہا کہ اگر موقع ہوا تو ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے. خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ ہم کل تمہارے گھر کی طرف آ رہے ہیں. بیدار ہو گئی، شوہر کو بیدار کیا. شوہر کو بیدار کرنے کے بعد کہا کہ بازار سے جا کر کچھ ضیافت کا اہتمام کرو، میرا آقا آ رہا ہے. کہا تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ کہا میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. اب شیری نے شوہر کو بیدار کیا، شوہر بازار کی طرف گیا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی. جب واپس آیا نا تو آنے کے بعد اس نے ایک عجیب معاملہ سنایا. کہنے لگا تو نے مجھے بازار سے ضیافت کا سامان لینے بھیجا تھا، مگر تو ہی کہا کرتی تھی کہ تیرا آقا قیدیوں پر بڑا رحم دل تھا، تیرا آقا قیدیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، فقراء کی خدمت کیا کرتا تھا، مسافروں کا اکرام کیا کرتا تھا، مسافروں کو اپنے گھر میں بلایا کرتا تھا. کہاں بالکل میرا آقا ایسا ہی کرتا تھا. کہا کہ اب میں قیدیوں کو بھی لایا ہوں، وہ قیدی مسافر بھی ہیں، غریب الوطن بھی ہیں، اس سے بہتر کوئی تحفہ حسین ابن علی کے لیے نہیں ہوگا کہ تو ان کو ایک شب اپنے گھر میں مہمان رکھ، ان کی آسائش کا اہتمام کر، ان کی غذا کا اہتمام کر، ان کی راحت کا سامان کر. یہ تحفہ حسین کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ مادی تحفے حسین کو پسند نہیں آتے. بس عزیزان محترم، کنیز حسین تھی، کمرے کو خالی کر دیا، بیویوں کو لا کر بٹھا دیا گیا. اب جب بیویاں آئیں نا، ان کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا. جیسے ہی دسترخوان آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پانی حل سے نہیں اترتا. ایک معظمہ نے کہا، اے مومنہ، اگر تو ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتا
جاتی ہے تو بس اتنا کر، جب سے ہمارے پیارے شہید ہوئے ہیں ہم نے اپنے پیاروں کا ماتم نہیں کیا، ہمیں اپنے پیاروں کا ماتم کرنے دیا جائے، شہداء کے سر بنوا دیے جائیں، شہداء کے سر آ کر رکھ دیے گئے، بیویوں کو اجازت مل گئی، ایک مرتبہ بیویاں گویا ہوئی، واق برا شیری آگے بڑھی، کہا بیویوں کوئی اور نام لو، اکبر کا نام لے کر ماتم نہ کرو، میرا دل ہولتا ہے، کہا واس غرا، کہا بیویوں کوئی اور نام لو، کہا باپ باسا، کہا کہاں کی رہنے والی ہو، کہا مدینے کی رہنے والی ہے، کہا کہ کوئی اور نام لے کر ماتم کرو، بیویوں نے بیک زبان کہا واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ قلتا ناصرا، شیری تڑپ گئی، اے بیویوں اپنی پہچان کراؤ، زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری پہچانا نہیں، یہ نوک نیزہ پر میرے بھائی حسین کا سر، یہ علی اکبر کا سر، یہ عباس کا سر، لٹ گئے آل محمد کربلا کے میدان میں، بس عزیزان محترم شیری تڑپ گئی، شہزادی یہ کیا حالت ہے، سر سے چادر اتار کر زینب کے سر پر چادر ڈالی، بیبیوں کو چادر دی، قافلہ صبح کو روانہ ہوا، دوبارہ چادر چھین لی گئی، پھر وہی پتھروں کی بارش، کہیں سے جاتے ہیں تو کھولتا ہوا پر سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.